أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کا اب 24واں رکوع ہے اور اس میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ رہا ہے. یسألونک عن الأهلة، اے نبی یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ اصل میں مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے ہے. رمضان کا اعلان بھی ہوتا ہے تو چاند کے پہلی رات کے چاند کے طلوع ہونے پر ہے. اسی طریقے سے حج کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی قمری حساب سے ہے، اور 10 ذوالحجہ جو ہے وہ حج کا دن قرار پاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا اسی کے ساتھ سارے معاملات جو ہیں وہ اسلامی کیلنڈر اسی کے اوپر موقوف ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی تو اس کی ہے کہ جو جس نے تقوی کی روش اختیار کی، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا. مشرکین عرب کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ ایک مرتبہ اگر حج کے لیے ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور چونکہ وہ خاص طور پر مکے کے رہنے والے، اب دوران ایام حج کسی کام سے اگر گھر آنا پڑتا ہے تو پھر وہ سیدھے رستے سے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے عقب سے نقب لگا کر جو ہے وہ گھر کے اندر اترتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ خیر کا اور نیکی کا کام ہے. تو فرمایا کہ یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو اس کے پچھواڑے سے. یہ بالکل ایک سوڈو کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. بات البیوت من ابوابیہ، سیدھے سیدھے اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، اللہ کی نگاہ میں کامیاب قرار پاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے کہ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. دیکھیے حج کا ذکر آتے ہی قتال فی سبیل اللہ کی بات شروع ہو گئی، اور حج سے متعلق بقیہ جو آیات ہیں وہ اس کے بعد آئیں گی. اس لیے کہ جب یہ حکم نازل ہو رہا ہے حج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بیت اللہ پر تو تسلط ہے مشرکین کا، وہاں تو رکھے ہوئے 360 بت، اور مسلمانوں کے لیے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہاں داخل بھی ہو سکے. تو اب اس سارے کے تناظر میں ایک بات جو انڈرسٹوڈ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے نجات دلانی ہوگی، وہاں پر اللہ کا دین قائم کرنا ہوگا، 360 بتوں سے پاک کرنا ہوگا، پھر جا کر حج کا کوئی موقع بنے گا. لہذا فوراً قتال فی سبیل اللہ کا حکم آیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب مشرکین سے قتال کرنا ہے، جنگ. قتال کھلی جنگ کی بات ہے جس میں اسلحہ کا استعمال ہوتا ہے، لفظ جہاد کے اندر پھر بھی وسعت ہے. یہ قرآن کا پیغام پہنچائیں، تبلیغ کریں، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ جہاد بالقرآن ہے. لیکن قتال وہ ہے کہ جس میں واقعی فولادی شمشیر ہاتھ میں ہوتی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، دوسروں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں. تو قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، انہوں نے تمہارے لیے قافیہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، تمہیں نکالا ہے گھروں سے، تم مجبور ہو کر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. وَلَا تَعْتَدُوا، ہاں زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور اب قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. انہیں حق نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کے اوپر قابض ہو کر بیٹھے، وہ تو مشرکانہ نظام چلا رہے ہیں، وہ مرکز توحید تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا یہ زیادہ برا ہے قتل سے، خوریزی سے بھی. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں ایک احتیاط ضرور کرو کہ مسجد حرام کے پاس یعنی حدود حرم میں تم قتال مت کرو، جنگ مت چھیڑو حدود حرم کے اندر، وہ سرزمین حرم ہے، وہاں اس قسم کی کسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، البتہ مشرکین سے اس سے باہر جنگ کر سکتے ہو. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود جنگ چھیڑ دیں تم سے اس کے اندر، یعنی حدود حرم میں اگر وہ پہل کرتے ہوئے جنگ چھیڑتے ہیں تو اب یہ نہیں کہ تم حرم کی پاسداری کرو گے اور حدود حرم کا خیال کرو گے، اب تمہیں جواب دینا ہے، اب تمہارے پاس جواز ہے وہاں پر قتال کا اور ان کے خلاف جنگ کرنے کا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، تو پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے ناشکروں کا، کافروں کا. فَإِن انتہوا، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم ہو جائے. دیکھیں فتنہ و فساد کیا ہے، امریکہ کا معاشرہ ہے، اس میں بظاہر امن و امان ہے، وہ کیا ہے لیکن فتنہ و فساد ہے. جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، یہی فتنہ و فساد ہے. رب کس زمین، دھرتی کس کی ہے، مالک کون ہے، اور آپ اس کے جو ہے اس کا جو باغی ہے اس کے نظام وہاں پر قائم کریں، تو یہ فتنہ و فساد اسی کا نام ہے. جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم نہیں ہو جاتا اور سب لوگ اللہ کے اس نظام کے آگے سر نہیں جھکا دیتے، اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی. یہ قرآن مجید میں دو جگہوں پر یہ بات آئی ہے، ایک یہاں سورہ بقرہ میں اور اس کے بعد سورہ انفال میں بھی، اس سے بھی زیادہ شدت سے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور نظام اطاعت جو ہے، لا آف دا لینڈ، جو اللہ ہی کا ہو جائے کل زمین پر، اس وقت تک یہ جنگ اب جاری ہے. فَإِنِ انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، اللہ کی بالادستی قبول کر لیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ظالموں سے. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں میں بھی بدلے کا معاملہ ہے، برابری کا معاملہ ہے. فمن اعتدى علیکم، حرمت والے مہینوں میں بھی عربوں کے ہاں جنگ کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا اور ایک جرم سمجھا جاتا تھا، اب حرمت والے مہینے چار ان کے ہاں معین تھے اور ان کا تعلق حج اور عمرے سے تھا، چنانچہ تین مہینے تو ہیں جن کا تعلق حج سے ہے، ذوالحجہ جس میں وہ دور دراز سے سفر کا آغاز کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ اس حج کے لیے آنا اور پھر واپس گھر تک پہنچنا عرب کے دور دراز علاقوں سے، اب یہ تین مہینے گویا کہ اس کام کے لیے مخصوص کر دیے گئے، ان میں جنگ نہیں ہو سکتی. اسی طرح رجب کے مہینے کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عمرے کا وقت ہے، اور اس میں بھی اس کو بھی عشر حرم میں انہوں نے شامل کر رکھا تھا. تو یہ تمام قبائل عرب جو ہیں اس کا لحاظ کرتے تھے اور اس میں معیوب سمجھا جاتا تھا اس مہینے میں جنگ کرنا، لیکن فرمایا کہ اس میں بھی برابری ہے، اگر کوئی حرمت پامال کرتا ہے اور تم سے جنگ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ تم اب تلواریں ہاتھ میں روک لو، ہاتھ بندے رکھو، نہیں، جواباً تمہیں اقدام کرنا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، حرمت انہوں نے توڑی ہے، اب تمہارے لیے جواز ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، حرمتوں میں بھی قصاص ہے، برابری ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو پھر جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو تم بدلہ لو ان سے ویسا جیسی کہ زیادتی انہوں نے کی ہے تم پر. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اس کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقین کی, اللہ کی حمایت حاصل ہے متقین کو. وانفقوا فی سبیل اللہ, اب جب قتال کی بات آئی ہے تو اس کا ایک اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس پہ خرچ بھی ہوتا ہے, اس میں جو ہے جنگی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے, اپنی جو بھی اسباب ہیں اور اپنی وسعت کے مطابق. تو انفقوا فی سبیل اللہ, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو مال خرچ کرنا ہے اس کا بہت اونچا مقام ہے. ایک ہے خدمت خلق کے کام, وہ بھی بہت اچھا, اس کا بڑا اجر ہے, لیکن یہ اس سے بھی ایک درجہ اونچا ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے جو کوشش ایفرٹ ہے اس میں اپنا مال لگانا. تو وانفقوا فی سبیل اللہ, اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی اب یہ جنگ چھڑ گئی ہے, شروع ہو گئی ہے, اور تم بخل سے کام لوگے تو اپنا نقصان کرو گے. جو بھی تمہارے وسائل ہیں وہ بروئے کار لاؤ, پھر مدد اللہ کی ہوتی ہے, توکل اللہ پر کرو, لیکن اپنے وسائل جو ہیں وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو اور کہو کہ اللہ مدد کرے, تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ لگا دو, توکل اللہ پر کرو, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن لگانا شرط ہے. جو احسنو, اور نیکی کرتے رہو, یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالو. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اب پھر واپس آ گئے حج کی طرف, پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. یعنی جب ایک دفعہ نیت کر لی ہے, احرام باندھ لیا, تو اب کوئی رکاوٹ بھی آ گئی ہے تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں حج کی تکمیل ہو, اس کے بعد ہی احرام کھولا جائے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, پھر اگر تمہیں روک دیا جائے, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو پھر جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے وہ آگے بھیج دو قربانی. یہ احسار ہے, دم احسار کہلاتا ہے, کہ کوئی شخص جو ہے مجبور ہو گیا, نکلا تھا ارادے سے, اور وہ حج اور عمرے کے ارادے سے, شدید بیماری ہو گئی ہے, آگے نہیں جا سکتا, یا کوئی دشمن ایسا آ گیا کہ جان کا خطرہ ہے اور راستے میں ہے اور کوئی اور رستہ نہیں ہے, اس وقت بھی اپنی جان بچانے کے لیے گویا کہ آپ رک سکتے ہیں. یہ دو ہیں, لیکن پھر اس میں ایک قربانی دینی پڑے گی, اس کو دم احسار کہتے ہیں. تو وہ قربانی جو ہے بھیجو, یعنی ایک بکری اور اس کے مثل کوئی بینڈا یا دمبا, یہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا, بیت اللہ کی نظر کرنا ہوگا. ولا تحلقوا رؤوسکم, اور اپنے سر مت منڈواؤ, حتی یبلغ الہدی محلہ, جب تک کہ وہ قربانی اپنے مقام تک, وہاں تک بیت اللہ تک نہ پہنچ جائے. گویا احرام کھول نہیں سکتے, سر مڑانا جو ہے وہ احرام کھولنے کی ایک علامت ہے, احرام کھلتا ہے تو آدمی سر مڑواتا ہے. تو احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی اس شخص پر جو نکلا تھا لیکن رک گیا, اور اس نے اپنی ایک قربانی کا انتظام وہاں کیا ہے, جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کی وہ قربانی وہاں پر پیش کر دی گئی ہے, اس وقت تک وہ احرام نہیں کھول سکتا, پابندی برقرار رہے گی. فمن کان منکم مریضا او بہ اذم من راسہ, پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اسے اپنے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس وجہ سے اسے سر منڈوانا پڑ جائے, احرام تو کھولنا ابھی نہیں کھولا لیکن کسی وجہ سے سر منڈوانا پڑ گیا, ففدیہ تم من صیام او صدقہ او نسک, اب اس کا بھی فدیہ ہے, روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی کرنا, اس کا بھی ایک نصاب ہے, چند روزے رکھنے ہوں گے یا اتنے ہی جو ہے وہ افراد کو کھانا کھلانا ہوگا صدقہ, اور یا پھر ایک قربانی پیش کرنی ہوگی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور پھر جب تم حالت امن میں ہو, حالات معمول پر آ جائیں, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ, سفر حج میں اضافی عمرہ بھی کر لیا, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو پھر جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے وہ پیش کر دے. یہ گویا اس نے جو ایک احرام باندھا تھا, اور یا ایک سفر میں جو حج کے لیے تھا, ساتھ عمرہ بھی اضافی طور پر کر لیتا ہے, تو اس کے اوپر بھی دم شکر ہے یہ, اور وہ ایک قربانی اس کو دینی ہوگی اس کے حوالے سے. فمن لم یجد, اور پھر جو اس کی نہ استطاعت رکھتا ہو, قربانی کی طاقت نہ ہو, فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, تو پھر روزہ رکھنا ہوگا اسے تین دن کا حج کے دوران, وسبعتن اور سات روزے رکھنے ہوں گے اذا رجعتم جب تم واپس گھر کو لوٹو. قربانی نہیں کر سکے, دم دینا تھا دم نہیں دے سکے, تو اب دس روزے رکھنے ہوں گے اور تین ایام حج میں اور باقی گھر پہنچ کر. تلک عشرت کاملہ, یہ ہو گئے پورے دس روزے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں یہ اصل میں اس کے لیے ہیں کہ جو جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے, جو باہر سے آیا ہے, باہر سے حج اور عمرے کا جو ہے نیت کر کے آیا ہے اور احرام باندھ کر آیا ہے, یہ ان کے لیے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں دو فائدے اٹھانا اسی کے لیے ہوتا ہے, جو وہیں پر رہ رہا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے تو وہ سہولت پہلے ہی موجود ہے, وہ جب چاہے عمرہ کرے اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کرتا رہے یا نہ کرے یا بعد میں کرے. لیکن باہر سے جو سفر کر کے آیا ہے اور وہ نیت کر کے آیا ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرے گا, تو اس کا ایک دم شکر ہے جو دینا ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج وَأَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ, حج کے مہینے جو ہیں وہ معین ہیں, جانے پہچانے ہیں. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, جس نے حج کو لازم کر لیا یعنی ارادہ کیا ہے حج کا ان ایام میں, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, تو تین پابندیاں ہیں اس شخص پر کہ جو احرام باندھتا ہے حج کے لیے. فلا رفسا, تو کوئی فحش گوئی کی اجازت نہیں ہے, کسی قسم کی فحش حرکت یا زبان سے بھی کوئی فحش بات نکالنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. ولا جدال ولا فسوقا, اور نہ کوئی فسق یعنی گناہ کا کام, اللہ اور اس کے رسول کے کوئی احکامات کو توڑنا گناہ کا کام, گناہ کے کام سے بھی بچنا ہے ہر طرح کے. ولا جدال فی الحج, اور جھگڑے سے لڑائی سے بھی اجتناب کرنی ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو بھی تم کرو کہ خیر کا کام نیکی کا اللہ کے علم میں ہے, اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا, اور زاد راہ یعنی سفر کی ضروریات یہ سامان بھی ساتھ کر لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوى, بلا شبہ بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. جہاں اور سامان سفر ساتھ رکھو گے, ضرورت کا سامان رکھ لیا کرو, یہ بھی نہیں کہ بالکل خالی ہاتھ نکل پڑے, سامان حد تل امکان ساتھ ہونا چاہیے ضرورت کا, لیکن ساتھ ایک توشہ جو ہے وہ تقویٰ کا بھی ہو تو وہ سب سے بہترین چیز ہے. واتقوا اللہ واتقونی یا اولی الالباب, اور مجھ سے ڈرو میرا تقویٰ اختیار کرو اے ہوش بندو سمجھدار لوگو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں یا اگر تم کوشش کرو اور تلاش کرو اپنے رب کا فضل, یعنی سفر حج میں ایک ساتھ کوئی نہ کوئی کاروبار یا بزنس کا معاملہ بھی ساتھ جوڑ دینا, اس میں بھی قباحت نہیں ہے, اس کی اجازت ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, اور جب پھر تم واپس آؤ عرفات سے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو اللہ کا ذکر کیا کرو مشعر حرام کے پاس, یعنی یہ مزدلفہ کے قریب جو پہاڑ ہے مشعر حرام, وہاں پر جو ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے, بخشی ہے تمہیں ہدایت. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, تمہیں راہ ہدایت جو ہے وہ تمہیں حاصل نہیں تھی, تو اب زیادہ سے زیادہ اس ہدایت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ, اس کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, اور پھر تم لوٹو وہیں سے جہاں سے لوٹتے ہیں دوسرے لوگ. قریش کا معاملہ خاص یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں عرفات تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے, وہ وہی قیام کرتے تھے منا میں, اور باقی جو سارے عرب سے لوگ آتے تھے وہ جاتے تھے عرفات تک. تو اس ان کا جو یہ غلط طرز عمل تھا اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. تمہیں بھی وہیں سے لوٹنا ہے جہاں سے باقی سب لوٹتے ہیں, یعنی عرفات, وہ تو اس کا ایک اہم حصہ ہے, بلکہ الحج والعرفہ سب سے اہم رکن تو وہی ہے. واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش کی دعا کرو, گناہ بخشواؤ. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, اور جب تم مکمل کرو اپنے مناسک کے حج ارکان جو ہیں جب ان کو پورا کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, اب یہ مناسک کون سے ہیں کہ جو حج کا احرام باندھتا ہے انسان, پھر آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ منا میں پہنچتا ہے, اور وہاں سے صبح 9 تاریخ کو روانہ ہوتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، پھر واپسی پہ مزدلفہ میں ٹھہر رہا ہے، اب اس کے بعد واپس آ کر جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی کر کے اب وہ احرام کھول دیتا ہے. اب یہ گویا کہ مناسک ایک اعتبار سے پورے ہو گئے. اب اس کے بعد وہ پھر طواف کے لیے بھی جانا ہے اسے، اور پھر اگلے 3 دن جو ہیں وہ قیام ہے منا کا. اب اس کا ذکر آ رہا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم نے اپنے ارکان پورے کر لیے، احرام کھول دیا، قربانی ہو گئی تو سر بڑھوا دیا، احرام کھول دیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اب ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ جیسے کہ تم ذکر کیا کرتے تھے اس سے پہلے اپنے آبا و اجداد کا، او اشد ذکرہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو. منا میں اور کوئی کام نہیں ہے، وہاں کا قیام ہے. ہاں البتہ رمی جمرات جو ہے وہ اس کا معاملہ تو رہے گا، باقی یہ ہے کہ اور کوئی عبادت نہیں ہے، بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہی اصل عبادت ہے. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے. وما له في الآخرة من خلاق، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اتنے بد نصیب اور محروم ہیں کہ وہاں پہنچ کر بھی دعا کر رہے ہیں تو صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں. عرفات کے میدان میں اصل میں وہ دعا کا وقت ہے، اور قبولیت دعا کے اعتبار سے وہ سب سے محترم مقام ہے، اور وہاں بھی جو ہے خوشگپیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور دعا کر بھی رہے ہیں تو ساری اپنی دنیا کے بارے میں، کاروبار میں جو ہے اور برکت پڑ جائے، اور فیکٹریاں اگر ایک ہے تو دو ہو جائیں، اور جو ہے وہ مکان اعلیٰ جو ہے ڈیفنس بھی مل جائے. اب وہ ساری دنیا کی جو حسرتیں خواہشیں ہیں وہ وہاں پر نکل رہی ہیں، آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، حج تو کر آئے لیکن محروم واپس آ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، اچھائیاں عطا کر. اور ساری اچھائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے پہلے ہدایت ہوگی تو پھر آدمی جو ہے وہ آگے جائے گا. زیادہ سے زیادہ ہدایت دنیا میں ہمیں ملے، اور اس ہدایت کے حوالے سے جو نعمتیں بھی ہوں اس کو ہم صحیح رخ پر استعمال کر سکیں تاکہ وہ ہمارے کام آئیں. اور اصل تو حسنات آخرت کی ہیں، اصل زندگی وہ ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے. تو فی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے، آگ کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، ان کو ملے گا جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور اجر عطا کرے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور ذکر کیا کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، وہی جو منا میں قیام ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تو کوئی حرج نہیں اس پر بھی. ویسے 3 دن کا قیام ہے، 2 دن کے بعد بھی واپسی کی اجازت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حاجی 2 دن بعد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اجازت ہے، سہولت ہے، فائدہ اٹھا لیا، کوئی حرج نہیں. ومن تاخر، اور جو کوئی جو ہے ٹھہرا رہا، تاخیر کی 3rd دن بھی رہا، فلا اسم علی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. لمن اتقا، لیکن یہ سارا ثواب، اجر و ثواب اصل میں اس کے لیے ہے جو تقوی کی روش اختیار کرے، نافرمانی سے بچتا رہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ابھی میدان عرفات میں جب اجتماع ہے بہت بڑا ہے وہاں رہے ہو، لیکن ایک دن میدان حشر میں سب اکٹھے کر دیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اے نبی، آپ کو ان کی باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ شخص جو ہے گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر کہ جو اس کے دل میں ہے، بات بات پر قسم بھی کھا رہا ہے، باتیں کرنے میں بڑا دھنی ہے باتیں کرنے کا. ایک طبقہ وہ بھی ہے. وہو عدد الخصام، حالانکہ وہ انتہائی جھگڑالو ہے، سخت فسادی ذہن رکھنے والا ہے. یہ اصل میں منافقین کا کردار تھا. بظاہر وہ بھی حج کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بنا رہے ہیں، اور وہ بڑی لچھیدار گفتگو کرتے ہیں، بڑے زیرک ہوشیار لوگ ہیں، اور آپ کو ان کی باتیں بھلی بھی لگتی ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن آپ ان کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے یہی ہیں جھگڑالو، یہ منافقین ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے تو وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہاں فساد مچائے، یہ فسادی لوگ ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کرتے ہیں یہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو. ان میں سے بعض کردار ایسے تھے، اخنس بن شریق ایک شخص تھا، وہ بڑی لچھیدار باتیں کرتا تھا حضور کے پاس، اور بڑا صلح جو بنتا تھا، لیکن یہی شخص ہے کہ جو بعد میں تخریب کاریاں کر رہا ہے، جانوروں کو قتل عام کر رہا ہے، کھیتیاں اجاڑ رہا ہے. اسلام دشمنی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات بھی ہو رہے ہیں. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کرتا فساد کو اور قتل و غارت گری کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کے وہ پکڑ لیتی ہے نفس، اس کی عزت نفس جما دیتی ہے اسے گناہ پر. اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سیدھے رستے پر آؤ. اب اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور معافی مانگنا یہ بھی عزت نفس کے خلاف وہ سمجھ رہا ہے. اب عزت نفس جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، اندر سے اسے پتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن کیسے اقرار کرے، عزت نفس بھی کوئی شے ہوتی ہے، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی وہی ٹھکانہ ہے اس کا. ولبئس المہاد، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ایک کردار اس کے برعکس ہے، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اپنی جان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سب کچھ لگا دیا اس راستے میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے ایسے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہونا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، اس کے بتائے ہوئے رستوں پر مت چلنا. یہ تقاضا ہے اللہ کا، اسلام قبول کیا ہے، اللہ کا دین قبول کیا ہے، پورے دین کو اختیار کرو. یہ نہیں ہے کہ زندگی کے گوشے کر لیے، کئی حصے میں بانٹ دیا کہ فلاں حصے میں تو اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں گے، اور فلاں حصہ وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا، وہ تو آج کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے. مستقل حصے بانٹ لیے، حصے بکھرے کر لیے، یہ بندگی اللہ کو قبول نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ہاں کسی وقت کوئی خطا ہو سکتی ہے، کمی ہو گئی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، فوراً توبہ کرو اور پلٹو اور سیدھی صراط مستقیم پر دوبارہ گامزن ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تو چاہے گا کہ تم اس انداز سے کچھ چیزیں جو ہیں ان میں اسلام پر عمل کرو اور کچھ اس کی باتیں ماننا شروع کر دو، وہ تو تمہیں لگائے گا اس پر. انہو لکم عدو مبین، جان لو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم، اور اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ کھلی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہیں. فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، تو وہ نہیں انتظار کرتے کر رہے مگر اسی بات کا کہ اللہ ہی آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائیں. یہ جو مشرکین ایمان نہیں لا رہے، یہ اہل کتاب ایمان نہیں لا رہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی نشانی اور انہیں چاہیے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، بادلوں کے سائبانوں میں فرشتے بھی ان کے سامنے اتر آئیں؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا جائے. کیونکہ اگر ایسا ہو گیا اور اللہ ہی آئے گا تو پھر تو آخری بات ہوگی، پھر مزید گنجائش اور مہلت نہیں ہوگی، پھر تو فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینۃ، اے نبی پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانی عطا کی تھی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته، اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہو. ان کے پاس بھی نعمت ہدایت آئی تھی لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر دی, بدل دیا. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے, ان کی آنکھوں میں کھب گئی ہے اور وہ آخرت کو بھول کر اسی میں مگن ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں, جو حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں, جو بے حیائی سے رکنے والے ہیں اور ثقافت اور کلچر جو ہے اس کو اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے انہوں نے اسلامی تعلیمات تک, ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا, اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی دنیا میں اور تانے بھی سہے ہیں, فوقہم یوم القیامہ, وہ غالب ہوں گے ان پر قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا کرے گا تقوی والوں کو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے حد و حساب. کان الناس امتا واحدہ, یہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے, یہ آیت بھی ہے, طویل آیت ہے, اور یہ آیت اختلاف کہلاتی ہے, اس لیے کہ سب سے پہلا انسان جو اس زمین پر آیا وہ خود نبی تھا, اور گویا سب لوگ پہلے اسی رستے پر تھے جو اللہ کا بتایا ہوا تھا. پھر خرابی آتی ہے آہستہ آہستہ, وقفے وقفے کے بعد اس کی ترتیب بتائی گئی. کان الناس امتا واحدہ, سب لوگ ایک امت ہی تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, کچھ عرصے کے بعد اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تھا اپنے نبی اور رسول جو مبشر اور منذر بن کر آتے تھے, خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. وانزل معهم الكتاب بالحق, اور ان کے ساتھ ہی وہ نازل فرماتا تھا کتاب حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. پہلے سب حق پر تھے, اب اختلاف پیدا ہوا, کچھ نے الگ رستے نکال دیے, پھر اللہ نے کسی نبی کو رسول کو بھیجا, اس نے حق واضح کر دیا, بات واضح ہو گئی, اختلافات دور ہو گئے. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم العلم, اور اختلاف نہیں کیا اس میں مگر انہوں نے جنہوں دی گئی تھی کتاب, بعد میں پھر ان میں اختلافات اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر شروع ہو گئے. من بعد ما جاءتهم البينات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی. بغیم بینہم, اب اختلاف کس بات پر ہو رہا ہے, کس بنیاد پر؟ آپس کے زدم زدہ, میرا موقف زیادہ صحیح ہے, میں درست راستے پر ہوں, میری رائے مانی جائے. اب یہ زدم زدہ سے جو ہے وہ اختلاف چل رہا ہے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اس بات کی کہ جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا, حق کے ذریعے اپنی توفیق سے پھر اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کرتا ہے ایمان کی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی, اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے. ام حسبتم من تدخلوا الجنہ, تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے, داخل ہو جاؤ گے جنت میں, کوئی مشکل, کوئی تکلیف, کوئی آزمائش نہیں آئے گی. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ اب تک تو تم پر وہ آئے نہیں, وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے, جو سختیاں انہوں نے جھیلی تھیں وہ سختیاں تو تم پر آئی نہیں ہیں. مستهم الباساء والضراء, انہیں پہنچی تھی سخت تکالیف, باسا فاقے کی بھی اور ضرا جسمانی تکالیف بھی پہنچی. وزلزلوا, ایسی آزمائشیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے, سخت آزمائشیں. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی سخت آزمائشیں آئیں کہ وہ بے اختیار پکار اٹھے. الا ان نصر اللہ قریب, تب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے, لیکن اس سے پہلے آزمائشیں آئیں گی, سختی آئیں گی, مشکلات آئیں گی, یہ اللہ کی سنت ہے. یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں, اور اصل مراد یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر, اے نبی فرما دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو تم اپنا مال, اپنے مال میں سے, فللوالدین، اس کے حقدار کون ہیں؟ تمہارے والدین، والاقربین اور رشتہ دار، والیتامہ والمساکین اور معاشرے میں جو یتیم ہیں اور مسکین ہیں، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں، یہ سب ہیں کہ جو تمہارے اس انفاق کے مستحق ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کا نیکی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے. کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا. وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں بڑا گراں گزر رہا ہے، ناگوار ہے تمہارے لیے. لیکن نوٹ کیجئے گا کہ جو سچے اہل ایمان تھے وہ تو منتظر تھے کہ کب ہمارے ہاتھ کھولے جائیں اور کب قتال کا جو ہے وہ فرضیت ہو، لیکن جو کچے پکے تھے اور جن کے دلوں میں کچھ روک تھا، دنیا کی محبت جاگزی تھی، ابھی نکلی نہیں تھی، یہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ ان پر بھاری تھا، اور خاص طور پر منافقین پر. وعسى ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو. وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ تمہیں کوئی شے پسند ہو. وہو شر لکم، حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر ہو، نقصان کا موجب ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو بظاہر یہ جو فرضیت ہے قتال کی، یہ تمہیں بڑی بھاری اور ناگوار گزر رہی ہے، لیکن اصل میں اسی میں خیر ہے تمہارا جو جسے تم پہچان نہیں رہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.